لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور آج جو میں حدیث پاک آپ کو سنانے جا رہا ہوں درود پاک کے فضائل پر تو ہم احادیث سنتے ہیں مگر یہ حدیث پاک ہمیں یہ بتائے گی کہ کچھ کام ایسے ہیں جو بہت بڑی محرومی کا سبب بنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں تین طرح کے لوگ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے. اب وہ تین طرح کے لوگ کون ہیں؟ کہیں میں اور آپ اس لسٹ میں تو نہیں؟ اللہ نہ کرے. نبی پاک فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، نمبر دو میری سنت کو ترک کرنے والا وہ بھی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اور آگے نبی پاک فرماتے ہیں وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بھی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. ذرا غور کیجیے، یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں. جن کے والدین حیات ہیں، خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کرو. ماں باپ ناراض ہو جائیں تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے. یورپین کنٹریز میں یہ بڑا پرابلم ہے، نہ صرف یورپین کنٹریز میں بلکہ اب یہ انٹرنیشنل پرابلم بن گیا ہے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کے پاس ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ سے لڑتے ہیں، ماں باپ پر شاؤٹ کرتے ہیں. ماں باپ اگر ناراض ہو گئے، ان کا دل دکھا دیا تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. آپ سوچیے نا، نبی پاک کا دیدار نہ ہوا تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے. نمبر دو، نبی پاک نے فرمایا تارک و سنتی، سنت کو چھوڑنے والا، ترک کرنے والا. مجھے بتائیے کہ آج ہم میں سے کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو سنتیں چھوڑ رہی ہیں؟ ہمارا کون سا طریقہ سنتوں والا ہے؟ آج ایسا لگتا ہے کہ کسی ینگسٹر سے ملو تو ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے سلام کریں نہ کریں، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا وہ مسلمان ہے. نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ لباس مسلمانوں والا، نہ باتیں مسلمانوں والی، کہیں سے نبی پاک کی کوئی سنت نہیں چلکتی ہے. تو بتائیے، سنت کو چھوڑنے والے کو تو نبی پاک نے فرمایا میرا دیدار بھی نہیں کر سکے گا. لک ایٹ دا امپورٹنس آف سنت آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کل ایک بڑا عجیب کانسیپٹ بنا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، فرض واجب تو نہیں نا، سنت چھوڑ دیتے ہیں. یعنی سنت کی اہمیت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. ادھر سنت سے محبت کرنے والے کو جنت میں ساتھ لے جا رہے ہیں، اور جو سنت کو چھوڑنے والا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں وہ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ کون سا روڈ اختیار کرنا ہے. جانا جنت میں ہے اور راستہ جہنم کا اختیار کیا ہوا ہے. جانا نبی پاک کے پیچھے ہے اور کام وہ کر رہے ہیں کہ چہرہ بھی دیکھنے کو نہ ملے. تو ڈسیشن آپ لیجئے نا. یعنی یہ تو عجیب بے وقوفی ہے کہ دعا سارے جنت کی مانگتے ہیں اور کام سارے جہنم والے کرتے ہیں. تو خود سوچیں کہ ڈیزائر کچھ اور ہے، تمنا کچھ اور ہے، طریقہ کچھ اور ہے. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت جھنجھوڑتے ہیں نا، فرماتے کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. شوق جنت کا ہے، کام جہنم والے ہیں. تو پھر کیسے جائیں گے؟ خود سوچیے، دنیا میں کوئی بھی شخص، بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اسکول میں داخلہ کیے بغیر میٹرک نہیں ہوگا، یونیورسٹی میں جائے بغیر ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں نہیں ملیں گی. سب کو پتا ہے کہ بھائی یہ روڈ میپ ہے اس چیز کو حاصل کرنے کا. اور جنت جانے کی دعا سارے کرتے ہیں، کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سنت رسول راستہ ہے جنت میں جانے کا. نبی پاک نے فرمایا نا, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. پھر کیوں نہ سنت و بھرے ماحول دعوت اسلامی کو اپنا لیں, جو ہمیں قدم قدم پر نبی پاک کی سنتیں بتاتا ہے. کھانا کیسے ہے, پینا کیسے ہے, چلنا کیسے ہے, بولنا کیسے ہے, پہننا کیا ہے, کاروبار کیسے کرنا ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے, پڑوسیوں کا خیال کیسے رکھنا ہے, ماں باپ کا ادب کیسے کرنا ہے. انشاءاللہ اب زندگی سنتوں کے مطابق گزرے گی. اور جو تیسری بات, کہ جو نبی پاک کا نام نامی سنے اور پھر بھی نبی پاک پر درود نہ پڑھے, اس سے امپورٹنس پتہ چلتی ہے درود پاک کی, کہ درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے. درود پاک کو اپنا ورد بنائیے, اپنا وظیفہ بنائیے. پورے دن میں غور کریں نا, کتنی فضول باتیں کرتے ہیں ہم, درود کتنا پڑھتے ہیں. خدا را اپنی زندگی میں درود کو انوالو کیجئے, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. درود کے بغیر زندگی کہیں بیکار نہ ہو جائے. نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے, محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج موضوع, جب نبی پاک مکہ پاک سے مدینہ طیبہ آپ نے ہجرت کیا, یہ بڑا عشق والی داستان ہے, بڑی کمال کا یہ سفر ہے, اور اس جرنی میں کتنے معجزات کا ظہور ہوا کہ ام مابت کے خیمے میں کیا ہوا تھا, سراقہ بن مالک کے ساتھ کیا ہوا تھا, اور نبی پاک نے اس سفر میں کس طرح اس راستے کو طے کیا. غار ثور کے وہ تین دن اور تین راتیں, جب صدیق اکبر کی قسمت عروج پر تھی, نبی پاک کا ساتھ تھا, وہ سانپ کا کاٹنا بھی تھا اور لعاب دہن کا لگانا بھی تھا, وہ جان قربان کرنا بھی تھا اور نبی پاک کا جان لوٹانا بھی تھا. وہ عشق بھری داستان ہے, مگر تھوڑا سا سینیریو سمجھیے گا. نبی پاک مکے سے نکلے ہیں, مدینہ شریف جا رہے ہیں. مکہ پیارے آقا کی ولادت گاہ, دا برتھ پلیس, اور آؤٹ آف 63 years نبی پاک نے 53 سال مکے میں گزارے تھے. کسی بندے کی زندگی کا اتنا بڑا ٹائم کہیں گزرے, کتنی کنیکٹیویٹی, سارے رشتے دار وہاں, سارا کام کاج وہاں, یادیں وہاں, اور پھر کعبہ وہاں, اللہ کا گھر وہاں, اسلام شروع ہوا وہاں سے. مگر اب ظلم ایسا کیا گیا کہ مکہ چھڑوا دیا گیا, اتنا ستایا گیا کہ نبی پاک نے صحابہ کو کہا کہ تھوڑے تھوڑے کر کے مدینے روانہ ہو جاؤ. اب نبی پاک بھی روانہ ہو گئے, بڑے دکھی ہیں. پیارے آقا کے دل پر بڑا رنج تھا کہ مکہ چھوٹ رہا ہے, اپنا شہر اپنا وطن چھوٹ رہا ہے نا, ابھی تو مدینے پہنچے نہیں ہیں. علماء کہتے ہیں جس وقت تک نبی پاک مدینہ طیبہ نہ پہنچے تھے نا, اس وقت تک نبی پاک کی سب سے پسندیدہ جگہ مکہ پاک ہی تھی, مگر جب مدینے گئے تو مدینے کو اپنا مسکن بنا لیا. نبی پاک کے لیے بھی وہ پسندیدہ جگہ ہو گئی, اور ساری دنیا کی آنکھوں کا تارا بھی مدینہ بن گیا. لیکن مدینہ پاک میں جا رہے ہیں, ایک طرف مکے میں نماز پڑھنے پر مارا جا رہا ہے, اذان دینے پر پابندی ہے, ظلم و ستم کی آندھیاں ہیں, راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. اب مدینہ شریف ایک نیو سٹی ہے, نئی جگہ ہے, اللہ اکبر. مگر مدینے والوں نے کمال کیا, میرے آقا مدینے میں گئے تو کیا استقبال کیا, کیا ویلکم کیا, کیا سبحان اللہ, ایک خوشی کا سما تھا. نبی پاک مدینے میں جب داخل ہوئے تو پہلے مسجد قبا میں پہنچے. مسجد قبا, یہ قبا کی وادی تھی. سب سے پہلا کام نبی پاک نے جو وادی مدینہ میں پہنچ کر کیا, وہ مسجد کی تعمیر کی, پہلا کام. اور یاد رہے, اسلام کی سب سے پہلی مسجد یہ مسجد قبا ہے, اور قرآن کہتا ہے کہ اس مسجد کو تقویٰ کی بنیاد پر بنایا گیا ہے. نبی پاک اور صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا اٹھا کر اس مسجد کی تعمیر کی, اور سبحان اللہ یہ کیسی مسجد ہے کہ جہاں 2 رکعت ادا کریں تو عمرے کا ثواب ادا کیا جاتا ہے. اللہ ہمیں مسجد قبا کی حاضری عطا فرما, بار بار حاضری عطا فرما. اب قبا کی تعمیر ہو گئی, اب نبی پاک مدینے کو روانہ ہو رہے ہیں. اللہ, اب جو استقبال ہوتا ہے نبی پاک کا مدینے جاتے ہوئے بچیوں نے, سبحان اللہ, وہاں نبی پاک کا جو استقبال کیا, ماشاءاللہ آج بھی عرب کے لوگ اس قصیدے کو بہت جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں. آئیے ہم بھی اس منظر کو تازہ کرتے ہیں. طالع البدر علی نبی پاک مدینے میں داخل ہو گئے. اب پیارے آقا نے اب دوسرا کام کیا کیا, جب مدینہ پاک میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے, اب مدینے میں مسجد کی حاجت تھی. قبا اس زمانے میں مدینہ منورہ کا سبب ایریا تھا, آؤٹ سائڈ آف مدینہ تھا. آج تو مدینہ منورہ کے اندر ہی قبا شریف نظر آتا ہے, مگر اس زمانے میں وہ مدینہ شریف سے باہر تھا. اب سٹی آف مدینہ میں ایک مسجد کی ضرورت تھی. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قیام گاہ تھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو مکان تھا, اس کے قریب ہی ایک گارڈن تھا, ایک باغ تھا جو بنو نجار کے لوگوں کا تھا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا کہ پیسے لے لیے جائیں اور یہ گارڈن کی جو جگہ یہ دے دی جائے, مسجد بنانی ہے. سبحان اللہ, ان لوگوں نے کیا کہا, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جگہ لے لیں, قیمت ہم اللہ سے لیں گے, اس کا اجر جو ہے وہ اللہ سے لیں گے, آپ اس جگہ کو لے لیں مسجد بنانے کے لیے. مگر سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معلوم کیا تو یہ زمین جو تھی نا, دا پارٹ آف مسجد نبوی, یہ دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی. اب یتیم بچوں تھے, بچے سے تو گفٹ نہیں لیا جا سکتا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچوں نے بھی کہا کہ حضور آپ لے لیجئے, ہماری طرف سے گفٹ ہے, اس کو مسجد بنائیے. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں فرمایا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے آپ نے اس جگہ کی قیمت ادا فرمائی. ہائے ہائے ہائے, حضرت ابو بکر صدیق کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. یعنی مسجد نبوی کی, اے مسجد میں حصہ ملانے والوں, یقیناً بڑی سعادت ہے, مگر دیکھو صدیق اکبر نے کس مسجد کا مال دیا تھا, کس مسجد کی زمین خریدی ہے کہ وہ مسجد جنت کا ٹکڑا بن گئی, وہ مسجد دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئی, نبی پاک کی محراب وہاں, ریاض الجنہ وہاں, مسجد نبوی کا ہر ستون برکت والا, اصحاب صفا کا چبوترا وہاں, سنو سنو میرے آقا کا روزہ بھی وہاں ہے. آئے ہائے حضرت ابوبکر صدیق. اچھا ایک اور اس میں جو پیار والی بات ہے نا, قیمت نبی پاک نے دی ہے, مال سیدنا ابوبکر صدیق کا استعمال کیا. علماء کہتے ہیں پیارے آقا حضرت ابوبکر صدیق کا مال اس طرح استعمال کرتے تھے جیسے اپنا بندہ مال استعمال کرتا. یہ پیار کا اور کانفیڈنس کا اور ریلیشن کا لیول ہوتا ہے کہ دوست اتنا قریبی ہو کہ وہ اس کے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کرے. خود نبی پاک کا یہ فرمان, حدیث پاک کا مضمون ہے, کسی اور کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جو نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے پہنچایا. اور صدیق اکبر کا کیا انداز ہوتا تھا, ایسا نہیں کہ نبی پاک کو دے کر خدا نہ خواستہ یہ کہنا کہ یہ میرا ہے, آپ کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا, آقا میرا سب کچھ آپ ہی کا تو ہے, میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے, رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. اب سنو مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی. سبحان اللہ, اس زمین میں چند خندر تھے اور چند درخت بھی تھے, ٹریز اور ٹوٹی پھوٹی کچھ عمارتیں تھیں. نبی پاک نے درخت کاٹنے کا حکم دیا, پھر زمین کو ہموار لیول کیا گیا, اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے, اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی. کچھ اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کے پتوں سے چھت بنائی گئی. فرسٹ آف آل جو مسجد نبوی بنی تھی نا, اس کی چھت کوئی پکی چھت نہیں تھی, کھجور کی پتے تھے, بارش میں پانی ٹپکتا تھا. اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام کے ساتھ خود نبی پاک نے بھی حصہ ملایا, صحابہ بھی پتھر اٹھا کر لاتے, نبی پاک بھی لاتے, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جوش دلانے کے لیے, صحابہ اکرام کو جوش دلانے کے لیے بلند آواز سے ایک شعر پڑھا کرتے تھے. اللہ اللہ فرماتے, اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. فرماتے اے اللہ, حقیقی بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے, اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما. دعا بھی دیتے جاتے, مسجد کی تعمیر بھی کرتے جاتے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ نبی پاک کے دور مبارک میں مسجد کچی اینٹوں اور لکڑی پر بنی ہوئی تھی, اور اس کے ستون جو تھے وہ کھجور کی لکڑی کے تھے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے بعد میں اس مسجد میں کچھ اضافہ فرمایا, حضرت سیدنا عمر نے بھی اس میں اضافہ فرمایا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کی بنیادوں پر کچی اینٹوں اور لکڑی سے تعمیر کروایا, ستون دوبارہ رینوویٹ کیے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں مزید تبدیلی کی, اور بہت زیادہ اضافہ فرمایا. آپ نے اس کی دیواریں منقش کی, نقش و نگار پتھروں اور چونے کی بنائی, اس کے ستون بھی منقش پتھروں کے بنائے, اور اس کی چھت ساگوان کی لکڑی کی بنائی. سارے صحابہ خلفائے راشدین نے گویا اس میں حصہ ملایا. قرآن مجید فرقان حمید مسجد کی تعمیر کے بارے میں کیا فرماتا ہے, سنو یہ کتنی بڑی نیکی ہے, یہ کتنا بڑا کام ہے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے, تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں. سبحان اللہ, حدیثیں کیسی کیسی ہیں. اے مسجد بنانے والوں تمہیں مبارک ہو, اے مسجد میں حصہ ملانے والوں تمہیں مبارک ہو. حدیث پاک سنیے گا ذرا, ابن ماجہ کی حدیث ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, من بنا مسجدن یذکر فیہ اسم اللہ بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. اللہ کے حبیب فرماتے جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ہم سب نے اپنے گھر دنیا میں تو بنا لیے, جنت میں گھر بنانے کی پلاننگ کی؟ سنو ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, آقا فرماتے ہیں, من بنا مسجدا للہ تعالی بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اچھا, یہ بھی بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار یہ تو کتنے لاکھ یورو کی جگہ ہے, یا ہمارے علاقے میں تو کروڑوں روپے کی مسجد بنتی ہے, میں تو اتنے پیسے خرچ نہیں کر سکتا, میرا رب بڑا کریم ہے. سنو, اس کے یہاں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. ایک اور حدیث سنیے گا, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, من بنا للہ مسجدن صغیرن کانا او کبیرن بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ, جس نے اللہ کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ضروری نہیں ہے کہ کروڑوں روپے کی مسجد, مسجد میں حصہ ہی ہو جائے, مسجد بنانے کا شوق ہی ہو جائے, پیسے نہ ہو تو کوششیں تو ہونا کہ اللہ کا گھر بنے. ارے اپنے گھر کے لیے زندگی گزار دی, کبھی زندگی میں سوچا کہ میری وجہ سے اللہ کا کوئی گھر بن جائے؟ یاد رکھو یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے, یہ ایسی کوشش ہے. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, اللہ ایمان والی موت دے, عافیت والی موت دے, مدینے والی موت عطا فرمائے, اللہ کرے جنت البقیع میں تدفین مل جائے, مگر جانا تو ہے نا, چند سال, کسی کے چند دن ہوں گے, کسی کے چند سال ہوں گے, جانا ہم سب نے. یہ مسجد رہے گی انشاءاللہ اور قیامت تک رہے گی. تو جس نے مسجدیں بنانے میں حصہ ملایا وہ تو قبر میں چلا جائے گا, مگر انشاءاللہ قیامت تک اسے ثواب ملتا رہے گا. یہ نہ ختم ہونے والا پروفٹ ہے, یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے جو اللہ نصیب والوں کو عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب ایک تو ہو گیا مسجد بنانا, وہ تو شوق ہوتا ہے لوگوں کو, مگر مسجد آباد کرنا یہ بھی ضروری ہے نا. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے, شاعر مشرق لکھتے ہیں نا, لاہور میں ایک مسجد ہے, مسجد شب, اس کا نام ہی مسجد شب بھر ہے. کیا ہوا تھا کہ ایک کیس ہو گیا عدالت میں, مسلمانوں کا دعویٰ تھا یہاں ہماری مسجد ہے, دوسرے لوگوں کا دعویٰ تھا نہیں جناب مسجد نہیں ہماری جگہ ہے. تو اس زمانے کے جو کورٹ میں جج صاحب تھے انہوں نے کہا صبح میں آ کے چیک کروں گا, مسجد ہوئی تو مسجد ڈکلیئر کر دوں گا, کچھ اور ہوا تو کچھ اور ڈکلیئر کر دیں گے. مسلمانوں نے جمع کیے لوگ اور راتوں رات مسجد بنا دی, کمپلیٹ کر دی, جا نماز ہوگی اس کو پوری مسجد کا لک ود ان اے نائٹ کر دیا. اب صبح جب جج صاحب آئے دیکھا مسجد تھی, مسجد ڈکلیئر ہو گئی. آج بھی لاہور میں وہ مسجد موجود ہے, اس کا نام ہی مسجد شب بھر ہے, یعنی ایک رات میں تعمیر ہونے والی مسجد. مگر شاعر مشرق نے کمال کا شعر لکھا, وہ کہتے ہیں مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد رات میں بنا لیتے ہو برسوں میں نمازی بن نہیں پاتے. تو مسجد بنانا بڑی بات سعادت, لیکن مسجد بنانے والا یہ نہ سوچے کہ نمازیں معاف ہو گئی مجھ سے, آباد بھی کریں گے. اور مسجد آباد کرنے والوں کے فضائل سنو. سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث, جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے, جیسا کہ کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں. ہیں، کوئی دور رہنے والا بڑے عرصے بعد گھر آئے تو گھر والے کتنے خوش ہوتے ہیں کہ اتنے سالوں بعد، اتنے ٹائم بعد میرا بیٹا، میرا بہن، جو بھی فیملی کا ممبر آیا. حدیث کے الفاظ سنو، جیسے غائب گھر کو آتا ہے اللہ ان لوگوں پر ایسی رحمت کی نگاہ فرماتا ہے. یعنی مسجد کو آباد کرنے والوں کو اتنا بڑا درجہ دیا گیا. ایک اور حدیث پاک ہے، بے شک اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے اللہ والے ہیں. تو مبارک ان لوگوں کو جو مسجدوں میں آتے جاتے ہیں. ایک بڑی اہم بات ہے، ہم مسجد میں کتنا آتے ہیں، کتنا بیٹھتے ہیں؟ مسجد میں آتے تو بے چین تو نہیں ہوتے؟ لوگ کہتے ہیں میں مسجد نہیں آتا. ارے تمہاری میری کیا اوقات، ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں میں نہیں آتا؟ اللہ نہیں بلاتا، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، مسجد اللہ کا گھر ہے. نصیب والے ہیں جنہیں پانچ بار مسجد میں جانے کا موقع ملتا ہے. بتائیے نا، آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ گھنٹی بجائے کہ میں آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے کون ہے بھائی، میں تو آپ کو نہیں جانتا. گھر میں بندہ اسی کے جاتا ہے جس کو میزبان بلاتا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دوپہر سے بیٹھے ہیں، اللہ نے اپنے گھر پہ بٹھایا ہوا ہے. تو مسجد جانے والا اللہ کا شکر ادا کرے، اور نہ جانے والا اللہ سے ہی معافی مانگے، یا اللہ ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ مجھے مہمان نہیں بنایا جا رہا. تو مسجد سے اپنا رابطہ مضبوط، کنیکٹیوٹی مضبوط کریں. طویل حدیث ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سات قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جس دن قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تو جن سات قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان سات قسم کے لوگوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا کہ جو مسجد سے نکلے تو اس کا دل مسجد میں ہی لگا رہے، پھر مسجد میں جانے کو جی چاہے، پھر کب جاؤں گا نماز پڑھنے، ظہر پڑھنی ہے، اب عصر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، اب مغرب پڑھنی ہے، مغرب کے بعد عشاء. مگر ادھر تو حال یہ ہے کہ جمعے کے جمعے مسجد میں حاضری، اور کچھ بدنصیبوں کی جمعے کو بھی حاضری نہیں ہے. سوچو یہ کتنی بڑی محرومی ہے. علماء فرماتے ہیں مومن کی مثال سمجھائی گئی، ایگزامپل آف مومن کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. مچھلی پانی کے اندر کتنی پرسکون ہے زندگی، اس کو پانی میں ملتی ہے نا. منافق کی مثال دی گئی کہ جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے نا، بے چین، بے کل. تو منافق مسجد میں ایسا ہوتا ہے. اپنے بارے میں غور کریں، میں مسجد کے اندر جب آتا ہوں تو کیفیت کیا ہوتی ہے دل کی؟ مچھلی پانی میں ہوتی ہے، باہر ہوتی ہے؟ کچھ لوگ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی تک جماعت نہیں ہوئی، ابھی تک امام صاحب نہیں آئے، اتنی لمبی دعا کروا دی، ابھی امام صاحب نے سلام پھیرا، بھاگنے والوں کی لائن شروع. خود اپنے دل سے پوچھو کہ مجھے کیوں اتنی جلدی ہوتی ہے مسجد میں آ کر بھاگنے کی؟ تھوڑی دیر کے لیے آؤں گا، اس پہ بھی سب سے آخر آنا، سب سے پہلے جانا. کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے مسجد میں قرار نہیں آ رہا؟ اچھا لوگ کہتے ہیں ضروری کام تھا، مصروف تھا. اچھا باہر جو اس طرح بھاگنے والا ہوگا نا، باہر دوستوں کے ساتھ پانچ دس منٹ باتیں بھی کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں متن میں تو پان کی دکان پہ آدھا گھنٹہ کھڑے رہ جائیں گے، مسجد کے اندر پانچ منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے دل سے پوچھیں میں کیوں مسجد میں آ کر بے قرار ہو جاتا ہوں؟ ارے مسجد میں آ کر تو سکون ملنا چاہیے، رحمت کی چھاؤں میں آ گئے ہو، اللہ کے گھر میں آ گئے ہو. کسی بڑی پرسنالٹی کے یہاں جب مجھے اور آپ کو بلایا جائے ہیں، اور ہم جائیں اور ہمیں وہ دس منٹ کا ٹائم دیا ہو اس نے میٹنگ کا، اور وہ آدھا گھنٹہ بٹھا لے، ہم کہتے ہیں یار وہ صاحب نے دس منٹ کی جگہ مجھے آدھا گھنٹہ ٹائم دیا، ہاں یار بڑا کمال ہو گیا. ادھر بیس منٹ زیادہ بیٹھنے پر خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کے گھر میں کوئی پانچ دس بٹھا لے، منٹ بٹھا لے تو بے چین ہو جاتے ہیں. ایسا نہ کریں، مسجد سے محبت کریں، مسجد میں دل کو قرار ملنا چاہیے. جس کے دل کو مسجد میں قرار نہیں ملتا نا، وہ علاج کروائے، وہ معافی مانگے اللہ سے کہ یا اللہ میرے دل کو ایسا بنا دے کہ جب میں تیرے گھر میں آؤں تو مجھے قرار مل جائے. اور مسجد میں آئیں تو ادب کے ساتھ آئیں، مسجد کا احترام کریں، صاف کپڑے ہوں، خوشبو لگائیں، با ادب آئیں. جیسا منہ، جیسا چہرہ، جیسا لباس اٹھ کر مسجد میں نہ آ جائیں. دنیا والوں کے گھر جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں دعوت میں؟ مسجد میں آتے وقت کوئی تیاری؟ ایسا نہ کرو. با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. جتنا ادب کریں گے، اور دنیا کا دستور ہے ہم کسی کا بھی مہمان بنتے ہیں تو میزبان کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، میرے مہمان خوش ہو کر جائیں. جب اللہ کے گھر میں آتے رہو گے، اللہ جھولی بھر کر بھیجے گا، رحمتیں برسا کر بھیجے گا. خالی ہاتھ کریم نہیں لوٹایا کرتے، مگر اچھے مہمان بھی تو بنو نا، با ادب بھی بنے اور آتے رہیں. مبارک ہو ان اسلامی بھائیوں کو جو قافلوں میں سفر کرتے ہیں، ہیں، آپ تو تین تین دن کے مہمان بن جاتے ہیں، بارہ بارہ دن اللہ کے گھر میں مہمان ہوتے، کتنی کرم نوازی ہوتی ہوگی۔ اللہ کرے کہ مسجد سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، مسجد سے ہمیں محبت نصیب ہو جائے، مسجد بنانے والے بھی بنے اور مسجد آباد کرنے والے بھی بنے۔ اچھا کچھ لوگوں کے گھر دور ہوتے ہیں، وہ مسجد نہیں جاتے، کہتے یار مسجد بہت دور ہے۔ سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر نماز میں اس کا ثواب ہے جو زیادہ دور سے چل کر آیا ہے۔ جتنے قدم چل کر آئے گا، جتنے قدم سفر کرے گا، ہر ہر قدم پر اسے برکتیں ملیں گی۔ تو نہ سوچا کرو دور ہے، اچھی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے کتنا دور جاتے ہیں، یار فلاں کے شربت بہت اچھا ہے، فلاں برگر بہت اچھا ملتا ہے، فلاں ریسٹورنٹ بڑا اچھا ہے، دور ہے کوئی بات نہیں یار، ٹیسٹ کتنا اچھا ہے، ہیں کھانے کے لیے ٹریول، انجوائمنٹ کے لیے ٹریول، مسجد گھر کے برابر میں چاہیے۔ دور بھی ہے تو جایا کرو، یقین کریں یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، پوری دنیا میں زمین پر سب سے افضل ترین جگہ جو اللہ کے نزدیک ہے نا، دا بیسٹ پارٹ آن ارتھ ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، میرے آقا فرماتے ہیں وہ مسجد ہے۔ اے ہاگن والوں تمہیں مبارک ہو، اللہ کا گھر تمہیں مل گیا ہے۔ ہیں لوگ کہتے ہیں یار گھر لینا ہے، دیکھو قریب اسٹیشن ہے کہ نہیں ہے، کوئی ہاسپٹل قریب ہے، کوئی اسکول قریب ہے، کوئی اسٹاپ قریب ہے کہ نہیں ہے۔ گھر لیتے وقت یہ چار پانچ چیزیں تو مسلمان دیکھتا ہے، کبھی گھر پرچیز کرتے وقت یہ سوچا کہ مسجد قریب ہے کہ نہیں، میں جا سکوں گا کہ نہیں نماز کے لیے، مجھے اذان کی آواز، کوئی جا کر کلمے، میرے بچوں کی تربیت کا کوئی سلسلہ ہوگا کہ نہیں۔ ہمیشہ ان چیزوں کی پریورٹی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے۔
میرے اعمال کی اصلاح کرم سے